اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، نہج البلاغہ کے مخصوص پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے حصے میں خطبات کے حوالے سے ہوتی ہے، جو خطبات ہیں، اور دوسرے حصے میں مکتوبات، اور اسی طریقے سے تیسرے حصے میں حکم کے حوالے سے۔ جو خطبہ اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، وہ مولا کائنات کا وہ خطبہ تھا کہ جو نہج البلاغہ میں چوتھے نمبر کا خطبہ کہلاتا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آج جو خطبہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہایت ہی حساس وقت تھا مولائے کائنات کے لیے، اس لیے کہ آپ دیکھیے، ہر طرف سے مشکلات تھی، تمام جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں گرفتار تھے۔ کچھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، لیکن کچھ مولائے کائنات کی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ابن، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابو سفیان جیسے بھی تھے کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ پھیلانا چاہتے تھے، اور مولائے کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہیں، مثلا فلاں جو ہے وہ اس نے غصب کر لیا ہے خلافت کو، آپ کیوں نہیں جاتے اور اپنے حق کو کیوں نہیں لے لیتے؟ لیکن مولائے کائنات نے اس کی نیت کو سمجھتے ہوئے یہ کہہ کر خاموش کیا کہ تم کب سے دین کے جو ہے وہ حامی ہو گئے، اور کب سے تمہیں اسلام سے ہمدردی ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ جو یہ خطبہ ہے جو حضور کے انتقال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، اس میں اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ دیکھو وہاں کون سی مشکلات تھی، اور میں نے کیوں خاموشی اختیار کی، اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو ابھی، یعنی ایک نو نہال کے مانند ہے، جو ابھی تازہ یعنی رونما ہوا ایک چھوٹے سے پودے کے مانند ہے، اگر اس حکمت عملی کو نہ اپنایا جاتا تو وہ یہیں پر ختم ہو کے رہ جاتا، جیسا کہ دشمن چاہتے بھی یہی تھے۔ تو مولائے کائنات نے یہاں پر اسی چیز کو جواب دیا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس کی وضاحت فرمائیں گے جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مل کر اس خطبے کی شرح دیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ علیہ السلام لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاطبہ العباس وابو سفیان بن حرب فی ان یبایع لہ بالخلافہ۔ یہ نہج البلاغہ کا پانچواں خطبہ ہے، جسے مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے پیغمبر کی وفات کے بعد دیا ہے۔ درحقیقت یہ خطبہ سقیفہ بنی سائدہ کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جب ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ بیعت کے لیے کھڑے ہوں، آپ لوگوں سے اپنی بیعت لیں۔ اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ابو سفیان کو اس کی سازش کی طرف متوجہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے عباس بن عبد المطلب سے جا کر یہ کہا کہ دیکھو، تم پیغمبر کے چچا ہو، علی ابن ابی طالب کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے بیعت لیں۔ سقیفہ بنی سائدہ میں جس کی بیعت کی گئی ہے، یہ بیعت کا اہل نہیں ہے، ہم اس قبیلے کی پیروی نہیں کر سکتے، لہٰذا چلو چل کے علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کریں، اور ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ جب یہ لوگ آئے مولا کے پاس، تو مولا نے ارشاد فرمایا، اور ان الفاظ سے خطبے کا آغاز ہوا، ایوہ الناس، اے لوگو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب یہ دونوں نہیں آئے تھے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو آپ کے سامنے آ کر کھڑے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کیجئے، آپ بیعت لیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت مولا نے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ و فساد جو اٹھا ہے، اس فتنہ و فساد سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم نجات کی کشتی کا سہارا لو۔ یہ فتنے کی جو موجیں اٹھی ہیں، یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کر رہے ہیں، یہ جو نفرتوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، ان تمام فتنوں کی کشتیوں کو، ان فتنوں کی موجوں کو توڑنے کے لیے تم نجات کے سفینے کا سہارا لو۔ اور وہ نجات کا سفینہ ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ پیغمبر نے ہمارے لیے فرمایا ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ لہذا میں علی چونکہ کشتی نجات ہوں، سفینہ نجات ہوں، لہذا تم لوگ میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو۔ یہ قیام کا وقت نہیں ہے، یہ بیعت لینے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اگر میں قیام کروں گا تو میرا قیام قیام بیجا ہوگا۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ قیام کرنے والا حالات کا تجزیہ کر لے۔ مولا فرماتے ہیں، اس وقت انسان قیام کرے جب اسے یار و مددگار مل جائیں، انسان اس وقت اپنے حق کے لیے اٹھے جب اسے ناصر و مددگار مل جائیں، ورنہ اگر ناصر و مددگار نہ ہو تو انسان کو قیام نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ لہٰذا چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، سوائے میرے اہل بیت کے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، صرف چند افراد ہیں جو میرا ساتھ دینے والے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل بیت کو میں ان خطرات میں ڈالوں، جب موقع آئے گا تو اس وقت میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا، لیکن یہ میرے قیام کا موقع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، یا علی، آپ نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کیا، آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کرتے؟ مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو جو جواب دیا، اس سے امت اسلامیہ کو سمجھا دیا، کہا، اے فاطمہ، یہ اذان کی آواز جو آ رہی ہے، یہ مؤذن جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا تو یہ آواز جو ہے فضا میں پھر نہ گونجے گی۔
ناظرین، آپ نے پروگرام کے اس حصے کو دیکھا کہ جس میں مولا کائنات کے خطبے کی تشریح فرما رہے تھے اور شرف فرما رہے تھے ہمارے مہمان۔ ناظرین، جو پروگرام کا ہمارا یہ حصہ ہے، اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتوبات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور آج بھی جس نامے پر گفتگو ہوگی وہ بھی حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہی نامہ ہے کہ جو آپ نے جنگ جمل سے پہلے، جس وقت انہوں نے حملہ کیا، جو باغی تھے انہوں نے حملہ کیا بصرے کے اوپر، اور عثمان ابن حنیف کے یعنی جو ہے ظلم کیا عثمان ابن حنیف کے اوپر، جیسا کہ یہ گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو اس کے بعد مولا کائنات نے جو لکھا ہے، دیکھیے، یہ جو افراد تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی خود مسلمانوں کا ایک حصہ تھا، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے انہوں نے بغاوت کی اور ایک مقام پر جمع ہو گئے، اور یہ وہ افراد تھے کہ مثلا جیسے اس میں طلحہ تھے اور زبیر تھے، ابتدا ہی سے یہ مولائے کائنات ان سے مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ کئی مقامات پر انہوں نے اس طرح کا وہ کیا ہے کہ جہاں یہ ظاہر کیا کہ ان کے اہداف کیا ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ جنگ جو ہے رونما ہوتی ہے اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور مولائے کائنات نے اس کے باوجود، یعنی جب یہ جنگ ہو جاتی ہے تو وہ یعنی جو شرح صدر کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو حضرت عائشہ ہیں ان کو کس طریقے سے، کس احترام کے ساتھ مولائے کائنات پھر مدینے پہنچاتے ہیں، اور اس عزت اور احترام کے ساتھ اپنے یعنی جبکہ وہ دشمنوں میں ان کا شمار ہو رہا تھا ان کو مدینے پہنچایا جاتا ہے. تو خیر مولائے کائنات نے اس نامے میں عثمان ابن حنیف کو جو نکات لکھے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا بشیر احمد صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، نامے کے اس حصے کو مل کر اور اس کی شرح کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اطاعت کے سائے میں آئے اور عصیان اور نافرمانی سے اجتناب کریں. اب جو گروہ جو باغی نافرمانی پہ اتر آئے تو مولا یہاں پہ ایک فرمان صادر کرتے، فرماتے کہ فنحد. نحد وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ حرکت کرنی ہوتی ہے، یعنی حرکت، لیکن عام حرکت کو نحد نہیں کہتے بلکہ اس حرکت کو کہتے ہیں، اس ایکشن اور عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں جو جارحانہ ہو، جس میں ایک طرح کا حملہ کرنا ہو. تو مولا فرما دے کہ ان حد بمن اطاعک الا من اساک. تو ایک کمانڈر ہے میری طرف سے، میرا والی ہے، میرا عامل ہے، اب اس کے خلاف تو حملہ کر، اس کے خلاف تیرا جارحانہ قدم ہونا چاہے جس نے تیری اطاعت نہیں کی. لیکن ہمراہی کن کی ہونی چاہیے؟ ہمراہ، اکیلا نہ کریں آپ، بلکہ جو تیری اطاعت کریں گے ان کی ہمراہی میں آپ یہ کام کریں. وستغن بمن انقاد معک ام من تقاعس عنک. اور یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہ ہو چکے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر نا امیدی چھا جائے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تم بے نیاز ہو. کن کے ذریعے سے؟ جن لوگوں نے تیری اطاعت کی ہے تم ان کے ذریعے سے بے نیاز ہو چکے ہو. کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے. تقاعس عنک، تقاعس کہتے ہیں اس حرکت کو جس میں عقب نشینی کی جاتی ہے، جس میں دوری اختیار کی جاتی ہے. کن لوگوں نے دوری اختیاری کی، عقب نشینی کی؟ ان لوگوں نے جو باغی ہو گئے تھے یا باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے. تو مولا فرماتے دلداری دے رہے ہیں، یہاں پہ ہمت بڑھا رہے ہیں اپنے کمانڈروں کی، دیکھو تمہیں ان سے بے نیاز ہونا چاہیے چونکہ تمہارے چاہنے والے ہیں، تیری اطاعت کرنے والے ہیں تم لوگوں کے، لہٰذا ان لوگوں سے دور رہیں. فَإِنَّ الْمُتَقَارِحَ مُغِيبُهُ خَيْرٌ مِّمَّا شَهِدَ. کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان سے بے نیاز ہو؟ ان کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ ان کے حاضر ہونے سے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ سست عناصر ہیں، اور یہ سست عناصر جو اکراہ کی بنیاد پہ آئے، تیری اطاعت نہ کرے لیکن تو مجبور کرے اسے کہ وہ میدان جنگ میں آئے. میدان جنگ جو ہوتا ہے وہ استقامت کی جگہ ہوتی ہے، قربانی کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ قربانیوں کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جس کو تو نے مجبور کیا ہے وہ کراہت کی بنیاد پہ آیا ہے، تو وہ اس قربانی کو پیش نہیں کر سکتا. لہذا اس کا نتیجہ برعکس ہوگا، ان کی سستی کی وجہ سے تیری لشکر میں جو تیری اطاعت گزار تھے ان میں بھی سستی آ جائے گی. لہذا ایسی صورت میں ان کا حاضر ہونا تیرے نفع میں نہیں ہے بلکہ تیرے اور تیری لشکر کے نقصان میں ہے، لہذا ان کو رہنے دے. مغیب، لہذا فرماتے مغیبہ خیر من مشہد. ان کا حاضر ہونا بہتر، ان کا غائب ہونا بہتر ہے کہ یہ حاضر ہو جائے تیری لشکر میں. چونکہ حاضر ہو گئے، چونکہ سست ہے، لہذا اس سستی کا اثر تیرے جو جیالے ہیں، جو بہادر ہیں، ان پہ بھی پڑے گا. وقعود ہو اگنا من نحوز. اور ان کا قعود تمہیں بے نیاز کرے گا، ان کا قعود سے تم واقعا بے نیاز ہو. کیوں؟ چونکہ اگر یہ آئیں گے اور نہضت شروع کریں، نہض، نحوز کیوں فرمایا یہاں پہ؟ نحوز کے معنی ہے یعنی حرکت کرنا، یعنی قیام کرنا، اس لیے کہتے ہیں ہم نہضت. نہضت یعنی قیام، ایک وہ आइन जो यानी एक वो तशक्कुल जो क़याम करता है। लिहाजा कहते हैं कि फरमाते हैं मौला कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि इनको रहने दे, ये घरों में बैठे रहे, ये बस है इनके लिए और इनका घरों में रहना ही तेरे नफ़े में है। अगर ये आ गए तो ये मुनाफिकाना रोल अख्तियार करेंगे, सामने तो आएंगे लेकिन फिर वापस पलटेंगे, जैसे सूरह मुनाफिकों जैसे मुनाफिकीन का यही रवैया रहा है। सूरह तौबा में आयत नंबर 47 में भी इशारा होता है, लौ खरजु फीकुम माज़ादुकुम इल्ला खबाला, यानी अगर ये मुनाफिकीन तेरे साथ आ गए तो तेरे लिए ये सिर्फ, यानी ये नबी पाक अकरम से खिताब है, मोमिन से खिताब है कि अगर मुनाफिकीन आप लोगों के साथ आ गए तो खिबाल ही होगा तुम लोगों के अंदर, यानी इज़्तिराब बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो चाहते नहीं कि जंग हो, ये जंगों में शिरकत नहीं करना चाहते। वलाउदउ खलालकुम यबगूनकुमुल फितना, और ये आएंगे अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी मुनाफाकत की वजह से ये फितना बरपा करेंगे, लहजा इनका हाजिर होना किसी भी कीमत में तुम्हारे नफ़ा में नहीं है। तुम इस जमात को ना देखो बल्कि उस कैफियत को देखो, जो तेरे साथ है वो तुम्हारे मुती है, तेरे इताअत गुजार है, लहजा ये कम तादाद ही तुम्हें कामयाब बना देगी। इसलिए चूँकि कुरान का भी ये फरमान है और कुरान का भी वादा है, कम मिन फ़ियतिन क़लीला गलबत फ़ियतन कसीरा, लिहाजा कम तादाद कलील तादाद जो मुती हो साबित कदम हो उन्हीं का गलबा होता है, वही कामयाब हो जाते हैं, न कि वो अक्सरियत जो सुस्त हो जो बिल्कुल नापसंद करती हो मैदानी जंग में आना।
नाज़रीन, प्रोग्राम के आपने इस हिस्से को भी देखा कि जिसमें हमारे मेहमान मकतूब नंबर 4 के एक हिस्से को आपके सामने जो आखिरी हिस्सा था उसकी शरह बयान फरमा रहे थे। नाज़रीन, अब जो ये हिस्सा है, जो तीसरा हिस्सा है, इसमें हम हिकम के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू करते हैं, और हर हिकमत की तरह आज भी जो इंशाल्लाह आप देखेंगे, देखिए ये दरवाक़े जो दूसरी हिकमत है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, इसका एक हिस्सा आपके सामने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बयान किया गया और दूसरा इंशाल्लाह यहाँ पर बयान किया जाएगा। यहाँ एक अहम नुक्ते की तरफ मौलाए कायनात ने इशारा फरमाया है और वो ये है कि जो इंसान की ज़बान है बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी है लेकिन इसके नुकसानात बहुत होते हैं। जब इंसान की ज़बान उसके ऊपर हाकिम हो जाती है तो उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। एक बादशाह का वाकया मशहूर है, उसने अपने बावर्ची से कहा कि जो यानी एक जायज़ जानवर के बदन में जो सबसे अच्छी चीज़ें उसको बना कर लाए, तो वो इंसान ज़बान बना कर लेके आया। उसके बाद दूसरे दिन उसने कहा कि जो उसके बदन में सबसे बुरी चीज़ है उसको बना कर लाए, इंसान वो जो बावर्ची था फिर वो ज़बान बना कर लाया। तो बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, उसने कहा कि जब मैंने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ बना कर लाओ तब भी ज़बान लेके आए, जब कहा कि सबसे बुरी चीज़ बना कर लाओ तब भी ज़बान बना कर लाए, इसका क्या मतलब है? उसने कहा बादशाह सलामत, ये इंसान की ज़बान ही है कि वो चाहे तो इंसान को सबसे अच्छा बना सकती है, अगर ये ज़बान चाहे तो दो मोमिनों के दरमियान इख्तलाफ को ख़त्म कर सकती है, और अगर यही ज़बान चाहे तो दो आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले मोमिनीन के दरमियान, दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ ईजाद कर सकती है और दोनों यानी उनमें जो है झगड़ा करा सकती है, यही ज़बान जो है सुलह करा सकती है और यही ज़बान जो है इंसान की जंग करा सकती है। इस बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारे यानी मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया है और इसी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, और इसी मौजू के ऊपर आज हमारे जो मेहमान हैं वो गुफ्तगू फरमाएंगे। बस हमें यानी गुजारिश आपसे ये है कि हमें तवज्जो करनी चाहिए और जो ये मारिफ हैं इनको गौर से सुनना चाहिए और उसके साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके ऊपर अमल भी किया जाए, इसलिए कि ये चीज़ें खाली सुनने के लिए नहीं है बल्कि इनके ऊपर अमल करने के लिए होती हैं। मौलाए कायनात ने एक दूसरे मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया है कि अक्लमंद इंसान वो होता है कि जिसकी ज़बान उसके दिल के पीछे होती है, लेकिन अहमक वो होता है कि जिसका दिल उसकी ज़बान के पीछे होता है। क्या मतलब है? यानी जो अक्लमंद है वो पहले सोचता है उसके बाद बोलता है, لیکن جو احمق ہے وہ پہلے بولتا ہے اس کے بعد سوچتا ہے۔ تو یہ تمام زبان کے اثرات ہیں، یعنی انسان کی جب زبان استعمال کرتا ہے تو واقعاً انسان پہلے سوچے اس کے بعد گفتگو کرے کہ آیا اس کے شایان شان ہے یا اس کے شایان شان نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو آج آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس حکمت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سکندر تقوی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: ورضی بالذل من کشف ذرہ وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ۔ حضرت امیر علیہ السلام اس حکمت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ورضی بالذل من کشف ذرہ۔ حکمت دوم کا ایک حصہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو چکا ہے، اور اس کے آگے حضرت امیر اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے پاس جا کر ظاہر کیا تو رضی بالذل، تو اس نے اپنی ذلت پر رضایت ظاہر کی ہے۔ یعنی اگر کوئی جاتا ہے کسی دوسرے کے پاس اپنی پریشانیوں کو بیان کر دیتا ہے تو وہ کأنہ ذلیل ہو گیا ہے، اور وہ راضی ہو گیا ہے اس بات پر کہ اس کو ذلیل اور رسوا دیکھا جائے۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ یقیناً کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے سامنے جا کر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو حضرت امیر کا جواب ہوگا کہ ہاں، اگر انسان کو اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہیں تو اس ذات کے سامنے جا کے بیان کرے کہ جس ذات کے پاس وہ تمام قدرت ہے، وہ تمام پاور ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی پریشانیوں کو وہ دور کر سکتا ہے، اور وہ ذات اللہ تعالی ہے۔ یعنی انسان کو اگر اپنی پریشانیاں بیان کرنی ہیں تو وہ اگر اپنے ہی جیسے کسی اور شخص کے پاس جا کر بیان کرے گا تو یا تو وہ شخص اس کا دوست ہے یا وہ شخص اس کا دشمن ہے۔ اگر وہ شخص اس کا دوست ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں سننے کے بعد وہ بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن اگر وہ دشمن ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں سن کر اور خوش ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے سامنے ایک ایسی ذات ہے کہ جو آپ کے تمام تر گناہوں کے باوجود، کہ جو انسان کی تمام تر خطاؤں کے باوجود بھی وہ ذات یہ کہتی ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اس ذات کی رحمت ہمیشہ مقدم رہتی ہے، اس ذات کا جو غضب ہے وہ ایک دم آخری مراحل میں رہتا ہے کہ جہاں پر کوئی اور آپشن نہیں بچتا ہے انسان کے لیے۔ تو لہٰذا اس ذات کے سامنے جا کر اگر ہم اپنی پریشانیوں کو بیان کریں تو کتنا بہتر رہے گا۔ تو اس چیز کی طرف مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رضی بالذل، اس شخص نے اپنی ذلت پر رضایت ظاہر کی ہے کہ جو من کشف الضرہ، کہ جس نے جا کر اپنی پریشانیوں کو ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ، یہاں پر حضرت امیر علیہ السلام آ کر زبان کی مذمت میں ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہانت علیہ نفسہ، اس شخص کے اوپر اپنا ہی نفس پست ہو جاتا ہے کہ جس نے اپنی زبان کو اپنا امیر قرار دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی عقل کو اپنا امیر قرار دیتا ہے، امیر یہاں پر حاکم کے معنی میں، یعنی انسان کو زندگی میں جو کام کرنا ہے، جس چیز کو وہ اپنا گورننگ پاور دے رہا ہے، وہ یا تو اس کی عقل ہے اور اس کی روح ہے یا اس کی زبان ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون سی چیز چل رہی ہے، پہلے اس کی عقل چل رہی ہے پھر زبان پر کوئی کلمہ جاری ہو رہا ہے، یا پہلے اس کی زبان چل رہی ہے اور اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا بول دیا۔ حضرت امیر کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنی زبان کے ہاتھ میں دے دی، اس نے اپنی ہی توہین کی ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو پست، ذلیل، خوار، رسوا کر دیا ہے۔ زبان کی مذمت میں یقیناً بہت سی حدیثیں اور بھی ہیں، مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر سلامت الانسان فی حفظ اللسان ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا سالم رہنا، انسان کی جو سلامتی ہے وہ انسان کی زبان کو محفوظ کرنے میں ہے۔ اور مختلف لوگوں نے اسی حدیث کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب تک کہ انسان کی زبان چھپی رہتی ہے تب تک کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں سب چھپی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ زبان سامنے آتی ہے تو انسان کے سارے عیب، سارے ہنر، وہ سب کچھ سامنے آ جایا کرتے ہیں۔ تو کتنا بہتر ہوگا کہ اگر ہم مولا علی علیہ السلام کی تأسی میں، ان کی اقتدا میں آ کر اپنی زبان کو ہمیشہ اپنی عقل کے پیچھے رکھیں، پہلے سوچیں پھر کچھ بات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی کہ اس پروگرام کو بھی ہم نے اختتام تک پہنچایا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو تین حصے تھے، یعنی پہلا خطبات کا، پھر اسی طریقے سے دوسرا مکتوبات کا اور تیسرا حکم کا، تینوں میں کتنے اہم مطالب ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ بس خداوند متعال سے دعا یہی ہے کہ وہ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ نتیجہ دیتا ہے، اور اگر علم ہو لیکن انسان کے پاس عمل نہ ہو تو اس کے لیے بڑی مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہی علم جہاں مشکل کشا ہے وہاں مشکل ساز بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے تو اس صورت میں انسان کا علم اس کو نجات دے گا، اور انسان کا جو علم ہے وہ اس کو، ظاہر ہے، اس کی مشکلات کو حل کرے گا۔ لیکن انسان کے پاس اگر علم کا تو ایک خزانہ ہو لیکن بالکل عمل نہ ہو تو اس علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، چونکہ اس نے صرف علم حاصل کیا ہے اور عمل حاصل اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو یہ علم ایسا ہے جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، بلکہ اسی علم کے لیے کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر۔ علم جو معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑے حجاب کا سبب بھی بنتا ہے، اس لیے کہ انسان علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ لیکن انسان جب علم حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی حاصل کرتا ہے تو پھر انسان کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، اس کی مادی اور معنوی جو نگاہیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، پھر وہ خالی ان مادی نگاہوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو بس خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم یہ فرامین اہل بیت اور حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو یہاں پر سن رہے ہیں اور ان کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم ان کے مطابق عمل بھی کریں۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔